نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظيم. اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، اس کے لیے تمہیدی دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے، ان کا دین کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی، اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے. اور تحویل قبلہ پر پورے دو رکوع آ رہے ہیں، اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی. تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے، اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے، ظواہر پر، رسومات پر، جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، جو مقاصد دین ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے، ذرا سا فرق ہو گیا، کسی نے رفع دین کر لیا، قیامت آ گئی، معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں، یہ کون ہے، کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا، پھر قیامت آ گئی. یہ ساری چیزیں جو خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے، مکے میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، خود حضور کو تھی، آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی. مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا، جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہیں کافی، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، تو جنوب مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر ان کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار. باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے، لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص. اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیٹ میں یروشلم بھی ہے، تو استقبال قبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا. مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا، مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے. اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبہ کی طرف. اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس اگر بعون رسیدی تمام بولا حبیث. حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو، لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ یروشلم کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے. یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے. اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا, اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض میں سے ایمان لائے, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو علماء میں سے تھے, لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے, ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی. اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا. تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں جو سب کے لیے مثبر تھا. اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑھی. ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے ہوئے 10 برس ہو گئے, ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئی تو نماز پر ایمان کا رکن رکین ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی. اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے, تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں, ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے, لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے. لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے, لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی. جو سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے ہیں. سیقول السفہاء من الناس, بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی اس آیت کا. ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق بے وقوف لوگ, ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا, کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے. یعنی یہ 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف, اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں. قل للہ المشرق والمغرب, دیکھیے وہی الفاظ جو 14 رکوع میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے, کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. گویا کہ شمال و جنوب, مشرق و مغرب, شمال و جنوب محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے, سب اللہ کے ہیں, اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے, اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے, اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر. اب تم لنک بن گئے ہو. اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا, ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی, بگڑ گئی, تحریف ہو گئی, غائب ہو گئی, دوسرا نبی آ گیا, پھر کوئی تیسرا آ گیا, چلے آ رہے. لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا, اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو نو انسانی تو ختم نہیں ہو رہی, ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے. اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا, ان تک دین پہنچانا, ان پر حجت قائم کرنا, ان کا احقاق حق پر ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینا, یہ کون کرے گا؟ تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وحی جبریل لائے اور نبی کے پاس آ گئے, نبی نے لوگوں کو سکھا دیا. اب یہ کہ اللہ سے جبریل لائے محمد کے پاس, محمد نے سکھایا تمہیں, اور تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو, تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں. اسی طرح سے مراد یہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے اس کا, اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو, صرف خوشیاں نہ بناؤ, جشن نہ بناؤ, بلکہ یہ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا. کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کاندھوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, انا سلوکی علیہ کا قولن ثقیلا, اے نبی ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے, وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے. وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے. یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے, وہی یہ خفی سے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد اب کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف رک کر کے نماز پڑھو, وہی یہ جمی میں نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا, دونوں باتوں کا امکان موجود ہے. حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نتی نہ آئے تو وہ گویا اللہ کی طرف سے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں. یعنی مدینے میں آتا ہے کہ تو بچے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے, وہ واپس ہو جاتا, ایسا ہوا ہے. اور اب جب مکے کی طرف رخ ہو گیا ہے تو کوئی انصار میں سے کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا, اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا, آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور. نہیں, وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. وہ ان کالت نہ کبیرت اللہ علیہ نذیر حد اللہ, اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی, اس طرح قبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی, بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے, مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. ایمان سے یہاں مراد نماز, نماز جو ہے صلات عماد الدین, وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں اور کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے پڑھی ہے بیت المقدس پر رخ کر کے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے, اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی مارفت مل رہا ہے, اب تم اس کی پیروی کرو. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء, معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا, اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاق گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف, تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے, کب جبرائیل حکم لے کر آئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اس آیت میں بڑی شفقت, بڑی محبت, بڑی عنایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے, تو ہم بدلے دیتے ہیں, پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا بیت اللہ کے ساتھ, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم بدلے دیتے ہیں, بدل دیں گے قبلہ اس کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کے رخ پر. وحیثما کنتم, اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو, مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, کہیں ہو, فولوا وجوہکم شطرا, تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم, اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا, اس لیے کہ یروشلم کو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے, یہ جو بھی حیکل سلیمانی ہے کم سے کم 1000 برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم نے حضرت سلیمان, تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا؟ تو وہ بھی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب کا, اور وہ بہت اہم ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی. ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون, اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک, اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے, تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے, تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وہ ماں انت بتاب ان قبلتا ہوں, اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی. یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا. وہ ماں بعض ہوں بتاب ان قبلتا بعض, حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہے وہ مغربی گوشے کو اس اختیار کرتے تھے, مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں, اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف. اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکان شرقیہ, وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا, جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے, وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا. تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا. وما بنائی تباہ کا ہوا ہوں اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, من بعد ما جا کا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم صحیح علم آ چکا ہے, انک اذا لمن الظالمین تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. معاذ اللہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں, یہ نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے, تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے اوت الکتاب, جنہیں کتاب دی گئی تھی, اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی. یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا, یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا, جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوت الکتاب, اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتیناہم الکتاب, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو. ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے, ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے, ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں. یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے, یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس مت آنے دو, یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. بولے کل دن بھی یقین ہوا مولیہ, ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا, ایک باطنی رخ کیا ہے, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک ہے ظاہر, نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے, آپ نے وضو کیا ہے, ایک نماز کا باطن ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, حضور قلب حاصل ہے, رقت ہے, معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے. اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے, اس یہ فستبے خود خیرات تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اے نما تکونو یا تم قوم روا ہو جبھی آ, جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا, جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ من حیث خرجت فول وجہ کا شطر المسجد الحرام, اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وإنه للحق من ربك, اور یہ یقین حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما الله بغافل عما تعملون, اور اللہ غافل نہیں اس سے بھی جو تم کر رہے ہو. یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے, اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام, وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف. امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف, روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم, اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو, فولوا وجوہکم شطرہ تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا, اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا. تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے, ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے. الا الذین ظلموا منهم, سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں, اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں. فلا تخشوهم, کہ مسلمانوں ان سے نہ ڈرو, واخشوني مجھ سے ڈرو. ولی اتم نعمتی علیکم, اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے. وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے. یہ اس لیے ہے بلے اتم نعمت علیکم, اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں, مکمل کر دوں, ولعلکم تہتدون, اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا, جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول. اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی, اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات, ویزکیکم, تمہیں پاک کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے تمہارا, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے. وہاں کیا تھا؟ تلاوت آیات, تعلیم کتاب و حکمت, پھر تزکیہ. یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات, پھر تزکیہ, پھر تعلیم کتاب و حکمت. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپروو فارم یہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی, اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا. نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی. اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے؟ نیت درست ہو جائے, اخلاص, نحن لہو مخلصون. اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے, جتنے بڑے عالم ہوگے, شیطان بھی بن سکتے ہو. بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے. یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا, اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا. یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء, بہت بڑے علماء. اسی طرح غلام احمد قادیانی, اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے, جو بہت بڑا عالم تھا, اہل حدیث عالم تھا. تو در حقیقت بس بڑا عالم ہوگا, اگر اس کی کج کج ہو گئی نیت تو اس میں ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا. اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے, یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا, یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا, وہاں بھی ترتیب یہی ہے. تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے, یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور اس تزکیے کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا. فاذکرونی اذکرکم, پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے, بہت بڑا وعدہ. اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے, میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں, اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے, ملائکہ اعلیٰ کی محفل ہے, فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے. خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکا خسرو, محمد سمع محفل بود سب جائے کہ من بودم. اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں, تو بہرحال ہے تو صحیح, ایک محفل تو ہے. میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم, واشکرونی ولا تکفرون, اور میرا شکر کرو, میری نعمتوں کا ادراک کرو, اس کا شعور حاصل کرو, اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو, اپنے عمل سے بھی, جوارح سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو. یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گئے, نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا. اب آگے سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایک نئی امت آ گئی, چارٹر اس کا آ گیا. کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان. اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا. اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی. اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا. کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے. اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں، وہ مبن ذلۂ فاتحہ ہے، ان میں الفاظ آئے تھے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بن رہا ہے اس نے کہ میں تو تمہاری زگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی. شرط اول قدم اینست کے مجنو باشی، پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لیے تیار ہونا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے. ولكن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کی براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہاں تاخیر نہیں ہے، لہذا وہ تو زندہ ہے. یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا. دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتے دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، والجوع، بھوک، فاقے. کیسے کیسے فاقے آئے ہیں، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش الاسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی، اور ثمرات. اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، کیونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی. اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے، امتحان ہو گیا کہ نہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے. وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے. ولدم لوگ یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے نبی بشارت دیجیے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو. یہ کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہیں, جتنی جلدی بلا لو. نشان مرد مومن باتوں گویا ہوں کہ مرگ آیا تبسم مر لگے اس کو. مرد مومن کی جو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو. یہی بات میں نے کہا تھا رکمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا. لائف از اے لائبلٹی, جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بڑھ رہا ہے. اٹس ناٹ این ایسٹ, اٹس اے لائبلٹی. اور اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے. ہاں کافروں کی جنت. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ہیں وہ لوگ کے جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے. اور جو ایسے مرحلے پر ہٹک کر کھڑے رہ جائیں, پیچھے رہ جائیں, پیچھے بیٹھ جائیں, پیٹھ موڑ لیں, وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ. اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی, پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی, تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا جو ہے, تو ان کی کیا حقیقت ہے, کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان صفا والمروہ من شاعر اللہ, یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے. شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے. تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں, اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو, وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں, یاد دلانے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے شاعر ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے, بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے, اعتمر فلا جناح علیہ, تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر, ان یطوف بهما, کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے. وہ جو ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں ان الصفا والمروہ. ومن تطوع خیر, جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے, فإن اللہ شاکر العلیم, تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے. اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ احسان مند ہونا. وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور, اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردانی. میرے بندے نے یہ کام کیا, میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی, یہ قربانی دی. ان اللہ شاکر العلیم, اور جانتا ہے, چاہے کسی اور کو پتا نہ چلے اسے تو معلوم ہے. اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی, خدا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو, تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے. اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈھلورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گئے, لائبلٹی ہو گئی. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھئے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن, بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی, وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے, اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں, وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے, اس علم کا چھپانا کتمان حق. ہم آیت پڑھا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس اور وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اب انہیں کی وضاحت ہو رہی ہے کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھیں اور ان کو یہ چھپائے کر رہے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی کتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, سوائے ان کے جو توبہ کرے رجوع کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کریں وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کریں.
فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ،
تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہ التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا.
وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا.
نہ لذیل کفرو ماتو اہم کفار،
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے.
اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین،
ان پر تو لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی.
خالدین فیہا،
اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے.
لا یخفف عنہم العذاب،
نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی.
ولا هم ينظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی
کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے، سانس لینے کی مہلت مل جائے.
ولا هم ينظرون.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ، سن لو تمہارا الہ معبود ایک ہی الہ ہے.
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم،
اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے
اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے.
اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے
کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بات آشرو میں واضح کرنی چاہیے تھی،
اس میں ترتیب کیا ہے.
میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے، 18 کو 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر.
یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم، افقی تقسیم،
اور اس کی بھی شکل کیا ہے
کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں،
یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا.
وہ 4 مضامین کیا ہیں؟
مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع،
یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے،
نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ.
اور 2 لڑیاں جہاد،
جہاد بالمال، جہاد بالنفس.
جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان
نقد جان ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے.
جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا،
بچ کر آ جائے تو بونس ہے.
اس اعتبار سے یہ 4 جنگ.
شریعت کے 2 حصوں میں تقسیم کیجیے، عبادات
اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات،
جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم.
رب الدل انسانی کی بنیاد وہی ہے،
لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئینی قوانین کے ذمن میں.
دوسری طرف جہاد بالمال یعنی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا،
اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال.
اب یہ 4 لڑیاں اس طرح سے ہیں،
فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے،
ان کو بٹ دیا گیا ہے.
جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا، رنگ
لال نظر آیا، پھر پیلا نظر آیا، پھر نیلا نظر آیا، پھر ہرا، پھر لال، پھر نیلا، پھر پیلا، پھر ہرا.
تو ایسا معلوم ہوگا کہ کٹے پھٹے ہیں مضامین.
لڑیاں کھول دیجئے،
معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے
جہاد میں نال کی،
ایک لڑی ہے جہاد میں نفس یعنی قتال کی،
ایک لڑی ہے جو عبادات کی،
ایک لڑی ہے معاملات کی
اور شریعت کے احکام کی.
یہ 4 لڑیاں
اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں،
لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں.
طویل آیات
اور طویل آیات، عظیم ترین آیات قرآن مجید کی،
ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے.
اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون.
اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن.
اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے.
آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر
مختلف جگہوں پر،
اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے یہ آیتیں ہی آیتیں.
لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے،
یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول
جو ان 4 لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے.
یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے روئندگی آ گئی ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں، وتصریف الرياح، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پروا چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، یہ تصریف الرياح ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، لا آیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو، آیات ہیں، اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو، جب سورج میں کچھ نہیں، تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے، تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی دندمت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے، اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، خدا تک نہیں پہنچے اپنے رسی کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے معبود تو ہو گیا، ارائے تھا من اتخذ الہہ ہوا، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتنے کے لیے، قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے، وطن کو معبود بنا لیا، اس حقیقت کو اللہ اجمال نے سمجھا ہے، اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رمش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، نیشنلزم، ٹیریٹوریل وطنی قومیت، وطن کی جائے، یہ معبود بنائے بیٹھے، تو اب یہاں سنیے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندازا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا، اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے، یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں اسے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نسب العین، انگلش میں آئیڈیل، ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی، جو ہے وہ نہ ہو کہوں گی، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو، ان صدا کی و نسخ کی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا، نی تراشر فکر ماں ہر دم خدا بندے جگر، استاد یک بند تھا استاد در بندے دیگر، انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانے دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ. پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، چاہے اس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام عبد الرحمان ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے. ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا. یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کتنا پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترکے وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو. یہاں سدکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر. کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں، اس گناہ میں مبتلا ہے، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یہ کہ اللہ سزا شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا، اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے ڈیموگاگز ہوں، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں. اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے پیچھے دبے بھی ہوئے، ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں. قیامت کے دن وہ تبرع کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں پہلی نہیں مانا. اب وہ اعلان برات کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس تبرع الذین تبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس روز کے دن لوگوں کا اجتماع کیا گیا تھا دنیا میں، لیڈر لوگ، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرع کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی توئیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو پھونک دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو. تقطع بهم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو. دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائے. تقطع بهم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں. وقال الذین اتبعوا، اور دون کے پیروکار سے وہ کہیں گے، لو ان لنا کرتن، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے. فلتبرا منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گے، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حاجی و رہنما نہ مانا ہوتا. وما هم بخارجين من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے، حلال ہے اور پاک ہے، صاف ستھری چیز اور حلال چیز، وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر. وہاں عرب میں یہ رواج تھا، بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے، اس ہندوؤں میں بھی تھی رواج، ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے، کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، فلاں دیوی کے لیے ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ جہاں چاہے وہ منہ مارے جا کر ان کا، اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا. تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزیڈیول ایفیکٹس تھے. آبا و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج تک ہمارے یہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں. تو ایسے لوگ اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرکین نے بنا لی تھی، یہ جانور حرام ہو گیا، اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے، اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے، اب بس اس کو خالی کر دو، چھوڑ دو، نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ کوئی نہیں ہے، جو چیز حلال ہے اصل اور طیب کھاؤ. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقینا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو، کہ اللہ نے حرام کیا. بھائی تمہیں کہاں معلوم، کوئی دلیل لاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو. اَمَا لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا وہ اپنے آبا و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے. میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینطق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے، تو بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا. تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے. دعا اور ندا تو ہے، صم بکم عمی لا یعقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی بہت تفصیل سے. انما حرم علیکم البیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بنیادی طور پر اللہ تعالی نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار، مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار. انما حرم علیکم، آخری بار نہیں بلکہ پھر سورہ مائدہ میں پھر آئے گا مضمون. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا. ودما اور خون، خون حرام ہے، نجس ہے. اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تا تاکہ اس میں شریانیں وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے. اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی, یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے, تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے, اس کے اندر پھر وہ اینٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے. تو وہ لحم الخنزیر, اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت, اور چوتھی چیز وما اوہیلا بہی لغیر اللہ, اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جس شے کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا, کسی دیوی کا, کسی دیوتا کا تذکرہ کیا, وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا, اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے. لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے. پوچھیں گے کہ اے ہم تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں, تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں ذبح, یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ چیزیں بھی اسی کتابیں ہو جائیں گی. اللہ کے لیے کرنا چاہتے نہ کر سکتے, ہم تو صرف ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں, تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا ایصال ثواب نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے اللہ, ہم یہ خرچ کر رہے ہیں, ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے, اس کا ثواب جو ہے فلاح کو پہنچا دے. یہ ہے چار چیزیں بنیادی طور پر. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, ان میں بھی ایک رعایت ہے. اگر کوئی مضطر ہو گیا ہے, مجبور ہو گیا ہے, جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں, لیکن دو شرطیں پوری ہو, غیر باغ ولا عاد, وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو, اور نہ جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے. صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے, سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے, جو بھی چاہے جان بچانے کے لیے یہ رک سکتے ہیں, لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور میلان طبیعت میں نہ ہو. یہ اللہ تو جانتا ہے, اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں, اور جتنا ناگزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے. فلا اسم علیہ, ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ غفور الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے, اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سی قیمت پر, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے. والعذاب بالمغفرۃ, اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے. فما اصبرہم علی النار, تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے, بڑے صابر ہیں جہنم کی آگ کے لیے, کس طرح تیاری کر رہے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی اختلاف کی, وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے اندر مبتلا ہو گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.